الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث تفسیر عبد الرزاق صاحب بترالوی دامت برکات ملانی مختم محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دامت برکات ملانی مختم محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرشید صاحب قبلہ دامت برکات ملانی حضرت علامہ مولانا محمد معروف صاحب قبلہ دامت برکات ملانی فاضل نوجوان حضرت مولانا ضمیر احمد صادق صاحب لائق سب تکریم حضرات علماء کرام حاضرین مجلس حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے لیے کہ کچھ لب کشائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب الرحیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہیں نہیں کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق قبول قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میں ایک عرصے سے بیمار چل رہا ہوں اور تقریری سلسلہ میں نے تقریباً ترک کر دیا, لیکن بعض جگہ ایسی مجبوریاں ہیں جس میں مجھے جانا پڑتا. محترم حافظ قاری محمد آصف صاحب کے سراغ میں حاضر ہو گیا, اور میرے لیے نہایت ہی شرمندگی کی بات یہ کہ اکابر علماء نے بہت ہی مختصر گفتگو فرمائی اور اپنی اپنی نشیز کا جلوہ گر ہوں گے. کون سا بن؟ اچھا ماشاء اللہ, حضرت علامہ مولانا استاد العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ, ماشاء اللہ جلوہ گر. تو ان حضرات کی موجودگی میں میرا لب کشائی کرنا مجھ فقیر فقیر بے توقیر بڑا عجیب سا لگتا, لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ جب اتنے علماء میری پشت پر بیٹھے ہوئے تو کچھ نہ کچھ مجھے عرض کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے فیوض و برکات سے ہم متمتع ہوں گے, اور یہی تصوف کی جان. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس جلسے کا نام تصوف کانفرنس رکھا گیا, میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا, لیکن سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس دنیا میں ایک نہایت ہی محبوب اور معشوق چیز ایسی ہے کہ جس کے سب ہی متلاشی, استاد بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے, شاگرد بھی اسی کو تلاش کر رہا, وزیر بھی اسی کو تلاش کر رہا, وزیر اعظم بھی اسی کو تلاش کر رہا, صدر بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے, رعایا بھی وہی تلاش کر رہی ہے, بادشاہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے, رعایا بھی وہی تلاش کر رہی ہے. یہ محبوب اور معشوق چیز ہے کیا؟ سیاستدان بھی وہی تلاش کر رہا, سائنسدان بھی وہی تلاش کر رہا, ہم بھی وہی تلاش کر رہے ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ بھی وہی تلاش کر رہے ہیں. اس محبوب اور معشوق چیز کا کیا نام ہے جس کے سب متلاشی؟ عزیزان گرامی, اس معشوق اور محبوب چیز کا نام ہے کامیابی. لوگ اس کے مفہوم کو غلط سمجھے, صدر پاکستان یہ سمجھے کہ صدر بننا کامیابی ہے, وزیر اعظم یہ سمجھے کہ وزارت عظما حاصل کرنا کامیابی, سائنٹسٹ یہ سمجھا کہ نئی نئی چیزوں کا ایجاد یہ کامیابی, سیاستدان یہ سمجھا کہ حصول اقتدار کی کرسی یہ کامیاب, استاد یہ سمجھا کہ شاگرد کو پڑھا دینا کامیابی, شاگرد یہ سمجھا کہ استاد سبق یاد کر لینا کامیابی. اب ہم اس پہ غور کریں کہ اس میں کون کامیابی ہے, بہت بڑی لسٹ ہوگی, نہ کتنا وقت ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ دعوے دار ہیں 40 مجنوں لیلہ ہے ایک, ایسے ہی ہے نا صاحب؟ اچھا 40 نظموں سے انٹرویو لیں کہ بتاؤ تم لیلہ کو مانتے ہو کیسے, تم اصلی مجنوں یہ بتاؤ, دودھ دینے والے, خون دینے والے ہو یا کیا ہو, یا دودھ پینے والے, سب سے انٹرویو لیں تو 40 مجنوں سے انٹرویو لینا ہوگا, جو بہت بڑا کام. اچھا ہم اگر لیلہ سے پوچھ لیں کہ اصل مجنوں کون ہے تو کتنا آسان کام ہوگا. لیلہ اگر بتا دے کہ یہ مجنوں ہے تو پھر کام میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے. بلا تشبیہ لوگ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں کہ کامیابی چاہیے, کامیابی چاہیے, کامیابی چاہیے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خالق عالم سے پوچھ لیں کہ مولا تو ہی بتا دے کامیابی کیا ہے. سب کے یہاں تو کامیابی کا مفہوم جدا جدا, مولا تو ہی بتا کہ اصل کامیابی ہے کیا. وہ خلاق عالم ہماری عقل و خرد کا پیدا کرنے والا وہ ہے, وہ جو بتائے گا تو بات یقیناً بہت صحیح ہوگی. ہم پوچھتے رب کریم سے مولا تو فرما دے کہ کامیاب کو فرما قد افلح من تزکا, اے صاحب و گل میں رہنے والوں سنو, کامیاب وہ ہے جس نے پاکی اختیار کی. وذکر اسم ربه فصلى, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی, وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر, اب پتا یہ چلا کہ تزکیہ نفس دل کو صاف کرنا یہی تصوف ہے, دل کی تطہیر یہی تصوف ہے, طریقت ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی جب بیان کیے یہ اوصاف جمیلہ, اس میں بھی فرمایا دیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکی یوزکیکم، یہ تو آیتیں بھی تمہارے سامنے پڑتی، وہ یوزکیکم اور یہ تمہیں پاک کرنے بھی آئے. معتبر علماء فرماتے ہیں وہ یوزکیکم، یہ حضور کے زمانے ہی اس پر مبنی نہیں کہ حضور کے زمانے تک بھی یہ محدود نہیں، بلکہ آج بھی پیارے مصطفیٰ کی نظر کرم کسی پہ پڑ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. آج بھی اگر نظر پڑ جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا گفتگو کو ہم آگے اور بڑھاتے کہ یہ شریعت اور طریقت ہے کیا. بعض احمقوں نے کیا کیا کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو پکڑ لیا، پر کہا یہ تو مولویوں کا معاملہ ہے، مولوی جانے یہ جانے، مولویوں کے بعد مت جانا، یہ تو نماز پڑھوائیں گے تم سے، روزے رکھوائیں گے. چنانچہ کیا ہوا، جاہل پیروں کا ایک ٹولہ جمع ہو گیا. آپ یہ سمجھے شاید یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات ہو، نہیں. آپ سمجھے 200-400 سال پرانی بات ہو، نہیں. بلکہ اگر آپ کشف المحجوب حضور داتا گنبش علی حجویری کی پڑھ لیں، اس زمانے میں جاہلوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا جس کا شکوہ حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ لوگ طریقت اور تصوف کو تماشا نہ سمجھ لیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف اور طریقت کیا، تاکہ لوگ جاہلوں کے چنگل میں نہ آئیں اور اصل حقیقت طریقہ اور تصوف کی کیا ہے اس کو بیان کروں. اس لیے میرے جو مقاصد ہیں کشف المحجوب کے تصنیف کے، اس میں ایک مقصد فرمایا گیا عزیزان گرامی یہ ہے. اور اگر تصوف کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک روحانی نظام ہے تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، یہ جو فرمایا قد افلح من تزکا، اس نے کامیابی حاصل کی جس نے پاکی اختیار، اگر اس کو ظاہری پاکی، ظاہری نماز روزوں پر اگر اس کو عمل کیا جائے. ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے 50 سال میں کامیاب ہو جائے، اللہ اکبر. لیکن میں عرض کروں طریقت یہ ہے کہ وہ سفر جو 40-50 سال کا اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو یہ 40 سال کا سفر آنم فانم میں کرا دیتا ہے. جو تسکین نفس اسے 40-50 سال میں میسر آئے، اللہ کے نیک بندی کی نظر پڑ جائے تو وہ آنم فانم میں تسکین نفس کر دیتا ہے اور اس کا کام کر دیتا ہے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی، تحریک پاکستان کے صف اول کے مجاہد، 120 سال کے قریب عمر وہ تشریف لے گئے، وصال فرمائے. انہوں نے اپنے ملفوظات میں ذکر کیا، ایک ایسے ہی مجھ جیسے ان پڑھ آدمی نے ان سے پوچھ لیا، حضرت یہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا، ذرا یہ بتائیے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ بات کرنے والے کی ذہن کے صفحے کو دیکھ کر اس کو جواب دیا جائے، وہ جیسی بات کی جائے. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا بہترین جواب دیا، علمی تقریر تو آپ پہلے سن چکے، اب عوامی تقریر یہ ہے کہ پیر صاحب امیر ملت نے یہ جواب دیا کہ ایک چونٹی یہاں سے، میں یہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ لاہور جا رہی، کب تک پہنچے گی؟ اگر لاہور جا، ہو سکتا آپ کہیں گے کم سے کم 5 سال میں پہنچے گی، اگر یہ لاہور پیدل جائے. تو فرما یہ ہے شریعت کا راستہ کہ پیدل جا رہی ہے تو لاہور پہنچے تو ماں پتا چلا 5 سال میں پہنچی. اور فرما یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو کتنی دیر میں پہنچی؟ وہ سفر جو 5 برس کا ہے چند گھنٹے میں وہ سفر آسان ہو جاتا. تو کیا مطلب ہوا، کوئی شیخ کامل اگر ہاتھ آ جائے تو وہ سفر جو شریعت کا 20-25 یا 40 برس کا سفر ہو، وہ کامل شیخ اس سفر کو آنند فانند میں عزیزان گرامی کرا دیتا. تو یہ ایک روحانی نظام ہے جس کو طریقت یا تصوف کہا جاتا ہے. اور خوب یاد رکھیے، اتنے علماء موجود ہیں ان سے توثیقی کی کلمات بھی آپ کہلوا لیجیے، ہرگز ہم اس طریقت کو ماننے والے نہیں جس میں گانجا پیا جائے، چرس پی جائے، الٹے سیدھے نعرے لگائے جائیں، مزاروں کو سجدہ کیا جائے، سب بریلیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. یہ وہ سارے مسائل جس پر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے دلائل قائم کی تھی ایک ایک مسئلے پر. اور وہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ جب قبر کسی ولی کی قبر پر جاؤ تو قبر کو بوسا بھی مت دو، فرماتے ہیں ادب اس میں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں ادب سے کھڑے رہا. سجدے پر مکمل رسالہ الاعلیٰ فاضل بری رحمت اللہ علیہ کا. تو ہم لوگ سمجھے یہ تصوف یہ طریقہ. اللہ اکبر, سٹے کا نمبر بتانا, گھوڑے کا نمبر بتانا, اس کا شریعت سے اور طریقت سے عزیزان گرامی کیا تعلق ہے؟ ایک باطنی نظام ہے یہ جو سب کو چلا رہا. اب سنیے کچھ اس کے حقائق. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اس واقعے کو نقل کیا. کوئی شخص شاہ عبد العزیز محدی دہلی کی خدمت میں پہنچا, یہ باطنی نظام کیا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں, تصوف کہتے ہیں, اگر اس کو اس سے تعبیر کیا جائے تو اس کا تھوڑا سا تعلق. شاہ عبد العزیز محدی دہلی بہت بڑے عالم دین تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشید حضرت سید آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالی وہ براہ راست شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کے شاگرد تھے. اور یوں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی سند میں صرف ایک شخصیت شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے بعد میں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی. یہ میں نے ایک سند کا ذکر کیا, بے شمار سندیں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی. پر ان سے کسی نے پوچھا, حضور دہلی کا نظام تو بہت بگڑ گیا, کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ دہلی کا قطب ذرا ملائم دل ہے, درگزر کرنے والا آ گیا, اس لیے دہلی کا نظام جو ہے وہ زیر و زبر ہو گیا. چلا کہا حضور وہ کہاں ملے گا؟ کوئی آستانے پہ تھا, یہ صاحب خدمت لوگ کہلاتے جو ملتے نہیں, کسی سے نہیں ملتے, پہچان بھی نہیں سکتے آپ, ملتے بھی نہیں, بلکہ اکابر علماء نے لکھا کہ ان سے اگر ملا جائے تو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. یہ صاحب خدمت وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے. پوچھا کہاں ہے؟ کہنے لگے فلاں بازار میں خربوزے بیچ رہا. یہ چلے گئے ملنے دلی کے قطب سے. انہوں نے کہا ذرا ایک خربوزہ نکالو. نکالا, اس کو چکا, کہنے لگے اس کا مزہ تو اچھا نہیں, دوسری شاخ نکالو. دوسری نکالی, اسے بھی پھینک دیا. کہا تیسرا نکال. انہوں نے تیسرا تر خربوز کھاتا, کوئی پسند نہیں آیا. وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی کھا کر کے چلے گئے. تھوڑے دن کے بعد جب دلی کا نظام سدھر گیا, بڑا اسٹرکٹلی نظام تھی, پھر شاہ صاحب کے پاس گئے. کہنے لگے حضور اب تو نظام بہت سنبھل گیا. فرما اب جو دلی کا قطب آیا ہے نا, یہ بڑا سخت آدمی, زبردست ایڈمنسٹریٹر. کہنے لگے جی وہ کہاں رہتا؟ کہا اسی جگہ خربوزے بیچ رہا. یہ گئے اس کا انٹرویو لینے. ایک خربزہ انہوں نے چروایا, ایک شاخ نکالی, چکی, چکنے کے بعد اس کو پھینک دیا. کہا دوسری کا نہ ہو, لینا ہے نہیں لینا, نکلے گا. ایک دم جناب گھبرا کر کے بھاگا. تو کبھی کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ملائم بھی اگر آدمی آئے, کچھ نظام میں ان میں بھی چار گورنر ہوتے, جیسے کمشنر ہوتا ہے ایک شہر کا, ان میں بھی کمشنر ہوتا, جیسے ڈی سی ہوتے ہیں علاقے کے, ان میں بھی ڈی سی ہوتے ہیں سارے علاقے کے, سارے نظام کو مربوط کر کے عزیزان گرامی یہ چلاتے. یہ باطنی نظام. اور یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام بالکل ظاہری نظام ہے, اور بالکل اسی ایسا ہی نظام عزیزان گرامی باطنی ہے. اب چلیے میں ایک دنیا دار کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. داتا گنبش علی حیدری رضی اللہ عنہ کشف المحجوب پڑھیے آپ, اس نے داتا صاحب نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ جو صاحب خدمت لوگ ہیں یہ نظام کو کیسے چلاتے ہیں. کائنات ان سب کا ذکر کیا کہ ان کے ذمے کیا ہیں, ان کے عہدے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ ان کے 27 عہدوں کا ذکر کیا, نیچے سے لے کے اوپر تک 27 عہدوں کا ذکر کیا ہے کہ مختلف ان میں یہ یہ عہدیدار ہوتے ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں. میں دنیا داری کا حوالہ دیتا ہوں. ایک بہت بڑے افسر تھے, لوگوں کو یہ بات ذرا سمجھ میں بھی آ جاتی ہے ذرا دنیا دار لوگوں کی. ایک بہت بڑے افسر تھے, ان کا نام تھا قدرت اللہ شاہ. ان کی ایک بہت بڑی تصنیف ہے, کوئی 1200-1300 صفحات کی, جس کا نام انہوں نے رکھا شہاب نامہ. یہ چھوٹے افسر سے ترقی کرتے کرتے 22 گریڈ میں پہنچے. جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سارے زندگی کا سرمایہ ایک بہت موٹی کتاب جمع کی. آپ جانتے ہیں کہ نوائے وقت میں کالم چھپتا ہے نور بصیرت, اس میں قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے یہ بات چھپی کہ قدرت اللہ شہاب داتا گنوش علی حجویری کی پشت المحجوب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس مطالعے میں یہ باب آ گیا, اور یہ تھے اس وقت جھنگ کے ڈی سی, جھنگ جو شہر ہے آپ کے قریب اس کے ڈی سی لگے ہوئے. اس میں داتا صاحب نے لکھا کہ یہ نظام باطنی اس کو چلانے والے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اس میں مختلف عہدے دار ہیں یہ ہیں, اور کس طریقے سے نظام کو چلاتے. شاہ قدرت اللہ شاہ ہنس پڑے, داتا کتاب پڑھے, کہنے بتاؤ میں ڈی سی لگاؤں جھنگ کا, اور دادا صاحب کہتے ہیں کہ جناب نظام چلانے والے کوئی اور ہیں. سینے پہ کتاب ان کے تھی, نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی. کبھی زندگی نے وفا کی تو میں بتاؤں گا عزیزان گرامی, جس بڑے عالم کی کتاب پڑھی جائے تو جب کوئی ان کی کتاب پڑھے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, بالکل ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سنیے میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں, دنیا دار آدمی. آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی تو قدرت اللہ شہاب نے دیکھا کہ وہ دریائے راوی میں کشتی میں سفر کر رہے, کشتی میں سفر کر, سفر کرتے کرتے ایک دم کشتی ادھر ادھر ہوئی. تو ہونے کے بعد ایک صحابہ نے ہاتھ بڑھا کر دریا میں, جن کو یہ جانتے ہیں, ہاتھ بڑھا کر دریا میں قدرت اللہ شہاب کی کشتی کو تیرا دیا, اور تیرانے کے بعد وہ اپنی سطح پر چلنے لگی, اور اچانک آنکھ کھلی, دیکھ کر ڈر گئے. معاملہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کھلتے ہی دو تین دن کے بعد ان کو ایک خط ملا, ایک انسانی خط, ایک آدمی کا لکھا ہوا رائٹنگ, ذرا کچھ عام سے مختلف. اس میں خط ملا, خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ شاہ, مسئلہ سمجھ میں آ گیا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی باطنی نظام ہے. یہ کشتی میں نے تیرائی, آپ کی جان بچائی ہے, ورنہ آپ تو غرق ہو گئے ہوتے, اور میں یہاں کا ڈی سی, جو جھنگ کے تم ڈی سی ہو, یہاں کا میں صاحب خدمت آدمی, اور میں کئی دفعے تمہارے کورٹ میں آیا, افسوس تم پہچان نہیں سکتے, پر ابھی بھی میں آؤں گا تمہارے کورٹ میں ایک دن اور تم مجھے پہچان. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی عدالت لگاتا کچھ ایسے آدمی کو تلاش کرتا جو عام انسانی ساخت سے کچھ ذرا مختلف, لیکن مجھے نظر نہیں آیا. پھر ایک خط آیا, کہنے لگے بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پائے, لیکن اس خط میں کچھ ایک مضمون اور تھا. انہوں نے کہا سنو, ہم تو ہیں بات نظام کے چانان والے, جھنگ کے فلاں دیہات میں فلاں تاریخ کو ایک نکاح ہونے والا, دولہا ہے 70 سال کا اور دلہن ہے 14 سال کا, اور اس دلہن نے کیا کیا, عزم کر لیا کہ شادی کے وقت میں زہر کھا کر کے مر جائے, اور جس دن شادی ہوگی دلہن کے روپٹے میں زہر کی پڑیا بندی ہوئی ہو, جیسی شادی ہو اور یہ زہر کھا کر کے مر جائے, اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم اس دیہات میں جاؤ, لیڈیز پولیس لے کر کے جاؤ, مردانہ پولیس لے کر جاؤ, اس نکاح کو ناکام کر دو, اور دلہن کی تلاشی لو, اور وہ زہر کی پڑیا کو تلف کر دو. یہ خط جب ملا قدرت اللہ شاہب بڑے حیران ہو گئے, کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک واقعہ فلاں تاریخ کو ہونے والا اور یہ خط ملا؟ انہوں نے کیا کیا کہ بالکل اپنی تیاری, اس لیے کہ پہلے ایک دھوکہ تو کھا چکے تھے, ایک تیاری, اور عین اس وقت پر اس برات میں جب گئے تو دیکھا کہ واقعی شادی ہو رہی, اس برات پر چھاپا مارا, لیڈیز پولیس کو اندر بھیجا, دولہے کو اسٹیج پر پکڑ لیا, کہا دلہن کی تلاشی, دلہن کی تلاشی لی تو اس کے پلوں میں, اس کے یعنی روپٹے میں زہر کی پڑیا بندی ہوئی تھی, اس زہر کی پڑیا کو طلب کیا اور اس دلہن کی جان بچائی. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ یقیناً میں تو خالی ظاہری کا ڈی سی ہوں, مگر حقیقت میں نظام چلانے والے یہ لوگ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. اب آئیے, حیدرآباد دکن کے بہت بڑے بزرگ گزرے محدث دکن, ان کی تصانیف موجود ہیں, 5 جلدوں میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر حدیثیں جمع کی, جیسے صاحب مشکات نے امام شافعی کے مذہب پر جمع کی ہیں. ان پر ایک کتاب ہے محدث دکن, محدث دکن کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالستار آپ شکاف, یہ ذکر کرتے ہیں یہ اور کی یہ باطنی نظام کیا ہے جس کو ہم روحانیت کے طریقت کہتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے حیدرآباد دکن پر حملہ کر کے حیدرآباد کو فتح کیوں کیا, حالانکہ مسلم حکمران تھا قلی قطب الدین, اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ابو الحسن، عرف تھا اس کا تانے شاہ. یہ تذکرے محدث دکن میں واقعہ موجود. اس نے کیا کیا، اس کا ایک ہندو وزیر، کوئی مسلمان آن کر کے دیکھا کہ کنواں ہے، نماز کا وقت ہے، اس نے کنویں پہ وضو کر لیا. ملازم نے ہندو وزیر کو کہا کہ لو مسلمان نے تمہارا کنواں جو ہے وہ اچھوت کر دیا. اس نے مسلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہ مسلمان کی یہ انگلی کاٹی، چونگ لیا، یہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھی. تو کہا تم کو یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر ایسا کرنے والوں کو ہم یہ سزا دیتے. مصنف لکھتا یہ انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے شیخ کے پاس پہنچ کہا حضور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. کس نے کیا؟ وہ کہا تانے شاہ کی حکومت میں ہوا، ایک وزیر ہندو. انہوں نے کہا ٹھیک، بیٹھ جاؤ تم سامنے، آگ بند کرو، جب تم آگ بند کرو تو میں تمہیں دھکا دوں گا. یہ دیکھیے روحانیت میں طاقت کیا، میں تمہیں جب دھکا دوں گا، جب تمہاری آنکھ کھلے گی تم دیکھو کہ سامنے اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہوا عدالت چلا رہا ہو، اور تم یہ پیش کر دینا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا حیدرآباد دکن کے علاقے میں، جس پر شاید اس کا نام حیدرآباد دکن بھی نہ. جناب پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو دھکا دیا. دھکا دینے کا جب آنکھ کھلی، اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر اپنی کرسی پر جلوگر ہے اور یہ فریاد لے کر کون یودور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. اورنگزیب عالمگیر نے فوجیں تیار کی، ایک مسلمان ستانے پر. آج گلی گلی یہ ظلم ہو رہا ہے، آج تو ایک دوسرے کو مار دینا کوئی بہت معمولی قسم کی بات، اورنگزیب نے ایک مسلمان پر یہ ظلم، اس کو برداشت نہیں کیا اور پہنچ گئے. گول کنڈہ قلعہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، آپ دیکھیں اتنا بڑا قلعہ ہے، ایک حملہ، دو حملہ، تین، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا. ایک دن اورنگزیب اپنے لشکر میں بیٹھے، بعد دوپہر سخت تیز ہوا اور آندھی چلنی، چلنے کے بعد اورنگزیب نکلا، اس نے دیکھا کہ سب خیمے اڑ گئے، دو خیموں میں چراغ جل رہا، وہ خیمے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اورنگزیب سمجھ گیا کوئی یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے، نے کہا اب ان سے پوچھنا چاہیے قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. یہ پہنچ گئے، آپ جانتے ہو تو بہت کلافے دار آدمی، انہوں نے کہا بس گھس گیا کیمپ کا، کوچ میں نہیں سننا چاہتا، یہ پہلے بتا دے رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں میرے، گڑبڑ کرو گے گردن اڑا دوں گا، سیدھی بات بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے بھتیرا کوشش کی ٹالنے، لیکن اس نے کہا نہیں بتانا پڑے. کہا حضور یہ گول کنڈہ قلعہ کے باہر جو ہے یہ قطب ہے، یہ قطب کی مرضی نہیں ہے کہ یہ فتح، یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فتح ہو جائے. کہنے بس ٹھیک، جب آپ نے کہہ دیا، ایک ٹھیکری مٹکے کی جیسی ہوتی، اس پر انہوں نے کچھ لکھا، لکھنے کے بعد کہا وہ قطب کہاں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگے وہ موچی کا کام کر رہا ہے، گیٹ پہ بیٹھا ہوا جوتے سیرا. آپ جانتے نہیں کہ ان میں صاحب خدمت کون، جوتے سیرا، بس یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیجئے، وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جائے گا، حملہ کر دیجئے، آپ کو کامیابی ہو. لیجئے صاحب، وہ ٹھیکری بھیجی گئی، جو بیچارہ موچی کا کام کر رہا تھا بیٹھا، اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا لپیٹا، کہنے لگے چلو بھائی، وہاں سے چل نکلا. نکلنے کے بعد اورنگزیب جب حملہ کیا، گول کنڈہ قلعہ فتح ہو گیا، مگر یہ دونوں حضرات پھر مردہ پائے گئے، اس لیے کہ ان کا راز افشا ہو گیا. تو اب یہ دونوں صاحبان جو تھے قدرتی طور پر اپنے کیمپ میں مردہ پائے گئے، ایک کا نام تھا یوسف صاحب، ایک کا نام تھا شریف صاحب. حیدرآباد دکن شہر میں نام بلی اسٹیشن ہے، بہت بڑا ریل، ان کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آج بھی ان کا مزار ہے دونوں کا بنا ہوا، جہاں دنیا جا کر کے حاضری دیتی. تو آپ نے دیکھا یہ باطنی نظام چلانے والے کیسے، اللہ اکبر. مگر یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ سب سے پہلی سیڑھی ہے شریعت، اور شریعت کے بال کامل شیخ کی تلا. جب آدمی کامل شیخ، یہ کہا آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، پورے علوم پڑھنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے. حضور خواجہ غریب نواز 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے، بوریا بستر سارا زادرہ اپنے سر پر اٹھایا چلتے رہے. جتنے بھی اولیاء مشا ایک سیاحی کیا کرتے، بڑے بڑے جنگلوں ملکی خاک چھان کر کے کامل شیخ تلاش کیا کرتے تھے عزیزان گرام، تاکہ ان کا راستہ آسان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق جڑ جائے. جیسا کہ سورۃ لقمان میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، وقتر سبیل من اناب الیہ، اس کی اتباع کرو جو اللہ کے دربار میں رجوع لائے. جو تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کرا دے تو تم اس سے تعلق رکھو. تو یہ صوفیہ یہ مشائخ وہ راستہ جو برسہ برس میں طے ہو یہ اپنی کرامت اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا سبحان اللہ وہ سفر یہ آنن فانن میں کرا دیتے. اب آئیے ان حضرات کے اور کچھ کارنامے. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ کیسے یہ روحانیت کیسی. صاحب نبراس نے اس کا ذکر کیا شرع عقائد, اور اسی طریقے سے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا. اور کیجئے کہ روحانیت رکھنے والے حضرات کا عالم کیا. ایک بہت بڑے شیخ گزرے علماء تو جانتے ہیں حضرت قطب سما. سارے حضرات آئے تھے حضرت منصور حلاج کی سفارش کرنے کے لیے. اس کے بعد کا واقعہ اس میں موجود نہیں. میں یہ دیکھ کر کے رش کر رہا تھا سبحان اللہ کتنا بلند مقام ہے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تمام انبیاء کرام علیہ السلام. میں رش کر رہا تھا اور سبحان اللہ کر رہا تعجب بھی ہو رہا تھا کہ کتنے بلند مقام پر تھا. اچانک مجھ کو کسی نے ٹھوکر ماری. جب میں جاگا اس نے کہا تعجب کیا کرتا کیا تعجب کرتا, یہ سب پیارے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہوئے لوگ. جتنے نبی بڑے بڑے انبیاء یہ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے لوگ, کیا تعجب کرتا. میں نے دیکھا میں خواب دیکھ رہا ہوں اور یہ پھیل رہا ہے بتیاں جلا رہا بیت المقدس کی, اور مجھ پر خوشی تاری ہو گئی, ایسی حیبت تاری ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا. اور بے ہوش ہونے کا جب ہوش آیا وضو کیا نماز پڑھی, میں نے تمام خدام میں اس کو تلاش کیا مگر اس کا کہیں پتہ ہی نہیں لگا. میں آپ سے بولتا ہوں بتائیے صاحب یہ کاروائی تو ہے خواب کی, اور یہ بتی جلانے والا خادم اللہ بہتر جانے کون تھا لیکن بتیاں جلا رہا تھا بیت اس کی یعنی مسجد اقصا کی, اور وہ خواب میں جو کچھ وہ دیکھ رہے لگتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ منظر کیا. اور یہ شخص جو سویا ہوا لیٹا ہوا یہ مقام مصطفیٰ میں تعجب کر رہا, تو ایسے ٹھوکر مار کر جگا کا تعجب کیا کرتا ہے. یہ سب حضور کے نور ہی سے تو پیدا ہو, یہ سب حضور علیہ السلام کی نورانی ہے. تو لیکن وہ شخص نہیں ملا. تو آپ نے غور فرمایا کہ جب آدمی اس میں ترقی کر جائے تو میں اور آپ جو خواب میں دیکھیں وہ عالم شہادت میں دیکھ لیتا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتا ہے, دل کی کیفیت کو بھی پہچان لیتا, دل کی حالت کو بھی عزیزان گرامی وہ جان لیتا. اب آئیے جب وہ اس عروج پر پہنچ جائے تو اس کے منہ سے جو کلمہ نکلے, حدیث شریف میں بھی علماء موجود, اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کی لاج رکھتا. وہ اگر یہ کہیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی واقعے کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا اس کے بندے کے منہ سے نکلا, یعنی ان کے کلمے کی لاج رکھتا ہے اللہ اکبر. اس پر ایک دو باتیں آپ انداز لگائیے. شیخ محقق ان کے جو دھن سے کلمہ لکھ, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلی اخبار الاخیار نے تذکرہ کیا, گجرات میں ایک بہت بڑی درگاہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی سٹوری میں کوئی شیخ محقق نے لکھا, کوئی دوسری کتابوں میں موجود ہے. یہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی تخت پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو درس حدیث پڑھاتے تھے. یہ قصہ ان کے سیرت میں, وہ پڑھاتے تھے اور دوران تعلیم بیمار ہو گئے. کوئی ہفتہ دس دن آئے, اچھا ہفتہ دس دن کے بعد جب آئے, جس کو پڑھانے سے محبت ہو جیسے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں, ایک دن نہ پڑھائیں تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز کھو گئی, مزہ نہیں آتا پڑھانے میں, ایک عادت سے بنی ہوئی ہے مزہ نہیں آتا. اب یہ آئے آٹھ دس دن کے بعد تخت پر بیٹھے, بیٹھنے کے بعد کہنے لگے شاگردوں سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تمہارے آٹھ یا دس دن کے ناغے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ تو روزانہ پڑھاتے رہے. ان کو تعجب ہوا, کہا بھائی میں بیمار تھا آٹھ دن سے. کہنے لگے استاد صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں, آپ تو روزانہ کے پڑھا. یہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ کچھ مسئلہ. یہ سوئے رات میں سرکار ابد فرار تشریف لاتے ہیں, فرما شاہ عالم ہم نے دیکھا کہ تمہارے طلبہ کا نقصان ہو رہا, تو دس دن تک تمہارے تخت پہ پڑھ کر کے ہم نے پڑھایا, بیٹھ کر کے ہم نے پڑھایا. اللہ اکبر. اس کے بعد سے وہ تخت اٹھا کر کے لوگوں نے اس کو ایک درخت سے لٹکا دیا, جس پہ فرمایا کہ حضور جلوہ گر ہوئے, اس کو لٹکا دیا درخت, اور مشہور یہ ہے پورے گجرات اس تخت کے نیچے جو آدمی جائے جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حضور کے جلوہ گری کے طفیل اس تخت پر اس کی دعا کو قبول کرتا. اب سنیے ان کا واقعہ جو شعر کے موقع نے اخبار الاحیان میں کسی معمولی آدمی نہیں لکھا. یہ کہیں جا رہے جاتے جاتے کیا دیکھا انہوں نے, ایک ٹھوکر لگی, کوئی پتھر کوئی لکڑی جیسے لگی ہو نا, ایک ٹھوکر لگی, مرید ساتھ میں, تو انہوں نے کی زبان سے گلا کیا ہے, پتھر ہے لکڑی ہے لوہا ہے کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ, شیخ محقق کہتے ہیں کہ ان کے زبان سے نکلنا تھا کہ تینوں کیفیتیں اس میں پیدا ہو گئی.
سبحان اللہ,
ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا, ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا, دوسری طرف سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ہے. شیخ محقق کے زمانے تک وہ محفوظ تھی, اس کو مسلمانوں نے محفوظ کیا. ہماری کم نصیبی کہ میں جب احمد آباد پہنچا ان کے مزار کی زیارت کو, تو اس وقت ہندو مسلم فساد جس کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا تھا, اور لوگوں نے بتایا کہ ہفتہ دس دن تک یہ کرفیو نافذ رہے گا, اتنے بڑے فساد ہوئے. تو بغیر زیارت کے ہم واپس بھی احمد آباد سے بمبئی آ گئے. تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ منہ سے جو بات نکل جا رہا تو تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں, کہیں سے پتھر لگتا, کہیں سے جناب وہ لوہا لگتا, کہیں سے لکڑی لگتا. دیکھا آپ نے کہ جو زبان سے نکل جائے. بمبئی میں ایک مزار عبداللہ نام بزرگ کا, پھول والے بعض فوٹو ان کے پھول والوں کے پاس بھی تھی, میں وہاں گیا, تبلیغی جماعت کا گڑھ بھی ہے کونے پر. پھول والے سے میں نے پوچھا, کہنے لگی مزار تلاش کرنے میں گیا اس لیے کہ میں نے ان کا نام سنا ہوا, تو مزار تلاش کر کے فاتحہ پڑھی. ان کا قصہ یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے بریلی شریف سے بمبئی آئے ملاقات کے لیے. اب کوئی ملاقات کے لیے آئے تو میں پوچھوں کہ کہیے صاحب چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے کیا پیئیں گے؟ تو ان بزرگ نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ حضور کیا سوڈا پیئیں گے چائے پیئیں گے کافی پیئیں گے؟ تو بزرگوں کا حال دیکھ کے فرمایا, حضرت یہ تینوں باتیں آپ کے دن سے کے لیے تو تینوں پلا دیں, کیونکہ یہ تینوں باتیں آپ کے دھن سے نکلی تو آپ تینوں پلا دی. وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے جناب چائے منگائی کافی منگائی سوڈا منگایا اور تینوں کو کپ میں ڈال کر ملا کر کے دے دی. یہ تھی اب عقیدت مندی میں امام اہل سنت نے وہ پی لیا جس میں سوڈا بھی تھا جس میں کافی بھی تھی جس میں چائے بھی تھی تینوں چیزیں پی لی. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے مزار شریف کا لنگر یہی چلتا ہے اس دن سے, سوڈا اور جناب چائے اور کافی. یہ زائرین جتنے بھی آئیں تو ان کی خدمت میں یہ کب پیش کیا جاتا, یہ لیجیے صاحب, اس سے ان کی ضیافت کی جاتی. اللہ اکبر, عرض کر رہا تھا ایک باطنی نظام جس کا انکار ممکن نہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جس کائنات کو عزیزان گرامی چلانے والے جو ہر دور میں یہ رہتے ہیں ہر دور تک رہیں گے. ہاں جب اللہ کے نیک بندے دنیا سے اڑ جائیں, جیسا حدیث شریف موجود ہے کہ ایک بھی اللہ کا بندہ دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا وخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها, پھر یہ منظر ہوگا کہ دنیا قائم نہیں رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا تصوف اور طریقت ایک ایسا سفر کہ کامل شے اگر مل جائے تو جو راستہ 40-50 سال کا وہ آنند فانند میں طے ہو جاتا. حدیث سے بھی مثال سن لیجیے, علماء موجود, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی والدہ کو دعوت ایمان دیتا ہوں, ہر دفعہ ٹھکرا دے ہر دفعہ ٹھکرا دے. ایک مرتبہ میں نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دعا کیجیے, کیا مطلب ہوا کہ ذرا توجہ فرمائیے؟ تو فرماتے بس یہ کہنا تھا, جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حمام میں تھی اور غسل فرما رہی تھی, اور غسل فرمانے کے بعد آئیں اور کہا ابو ہریرہ مجھے بھی وہی کلمہ پڑھا دو جو پیارے مصطفیٰ کا تم نے پڑھا. آنند فانند میں کائنات اس کی جو ہے آدمی کی بدل جاتی. مولانا روم رحمت اللہ نے اس مسئلے کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا, فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا دور, ایک غلط قسم کی عورت ان کے محلے میں آ گئی, شہر میں آ گئی. جس نوجوان کو دیکھو وہ اس کے چکر لگا رہا, جس کو دیکھو وہ اس کے چکر لگا رہا. آپ جیسے سمجھدار لوگ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, حضور آپ کے ہوتے ہوئے کیا معاملہ, کیا چکر پر ہوا کیا؟ ایک غلط عورت آ گئی, اس نے سارے نوجوانوں کو اپنے اس میں پھانس لیا, آپ کچھ علاج کیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ پہنچ گئے, اپنا مسلح لیا, وضو کا لوٹا لیا اور چلے گئے, اور اس کے دروازے کے سامنے مسلح بچھا کر نمازیں شروع کر دی, نوافل پڑھنے لگے. اس زمانے میں کیا ہوا, جو جوان آئے حضرت بایزید کو دیکھے بھاگ جا, جیسے دیکھے بھاگ جاتے, نظر پڑے تو کہیں گے تمت تو بھی اسی چکر میں. اس زمانے کی یہ بات خاص یاد, اس زمانے کے اچکے ہنڈے لفنگے بزرگوں کا ادب کرتے تھے, جو آج اٹھ گیا. اللہ اکبر, بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب. آج کل کے اچک کے لفنگے علماء کا ادب نہیں کرتے, علماء سامنے ہوں گے تو چبٹ لگاؤں, چھوکو, کوئی ادب نہیں کہ دھواں دودھ ہے. تو آج کل تو لوگوں میں یہ عظمت, یہ ساری چیزیں اٹھ گئی. تو یہی وجہ ہے کہ پڑھائی اور بربادی ہمارا مقدر بن گیا, سب بھاگ گئے. دیکھ کر حضرت وقت مناسب پر, بڑی عجیب بات ہے, دروازہ کھٹکھٹائے, مرید بڑے تگڑے تھے, پھسپھسے مرید نہیں, کہ معاملہ کیا. دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی خادمہ نکل کر آئی, کہنے لگی ہمیں ملنا. کہا جی آدمی فقیر آدمی لمبا جبا امامہ, یہ ہماری اس سے ملنا تھا. کہنے لگے ملنا. یہ چلے گئے. جانے کے بعد کہا کہ محترمہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ایک رات بھر کی کمائی کیا ہے. دیکھیے صوفیہ کے اصلاح کا طریقہ دیکھیے کیا. اس نے کہا اتنے سو یا اتنے ہزار. فرما یہ لو, یہ اپنے پاس رکھو, خبردار آج کی رات تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا, اور ہم باہر بیٹھے جب ہماری طبیعت چاہے گی ہم آ جائیں, رات ہم نے تمہاری خرید لی. لیجیے صاحب, آدھی رات میں بایزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا, گئے اندر. فرما غسل کرو, صاف کپڑے پہنو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, کس سے پالا پڑ گیا پپیز. میں نے کہا مسلح بچھا, اپنا مسلح بچھا دیا. کہا دو رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑی ہو گیا. اب وہ کھڑی ہو گئی, رات تو پوری خرید لی گئی. سوچ رہی ہوگی کہ لے بھائی آج تو صوفی صاحب پوری رات نمازیں پڑھا کے پیسے وصول کریں. کوئی غلط بات نہیں, مسلح بچھاؤ, رات ہم نے خرید لی تمہاری, اور اب کھڑے ہو جاؤ مسلح. وہ کھڑی ہو گئی مسلح پر. دیکھیے ان کی اصلاح کا طریقہ کہ آنن فانن میں کیسے آدمی کو خدا سے ملا دیتے. اب اس نے قیام کیا, جب وہ سجدے میں پہنچی, اس کا سجدہ کرنا تھا کہ بایزید بستانی نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں پھیلا, کہا مولا یہاں تک پہنچانا تو میرا کام, یہاں تک لانا میرا کام, سجدے میں سر کو جھکانا یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے دل کو بدلنا یہ مولا تیرا کام, میں نے اپنا کام کر دیا تو اپنا کام کر دے. بلکہ مولانا نے یہ تک لکھا, اپنی داڑھی پکڑ کر بایزید بستامی کہتے مولا اگر تو نے اس کے دل کو نہیں بدلا اور میں باہر جب نکلا تو تیرے اس بندے کی بڑی ذلت ہو, بڑی رسوائی ہو. اور مولانا روم کہتے ایک جملہ یہ کہا کہ مولا اگر تو نے اس کی تقدیر کو نہ بدلا, کہ تو نے اس کے سجدے کو قبول نہیں کیا, مردود کر دیا, قبول نہیں کیا, اور میں مولا تو آنے والی کو نہ دے لانے والے کو دے کہ تیرے دربار میں لایا کون, آنے والی کو نہ دے لانے والے کو دیکھ کے تیرے دربار میں لایا کون. بس نماز سے فراغت کے بعد وہ زارو قطار رو رہی, اور حضرت بایزید بستامی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد یہ اپنا کام کر کے سیدھے اپنے گھر چلے گئے. اور جب لوگ صبح اس کے پاس آئے تو امام اہل سنت کی زبان میں شاید یوں کہہ رہی ہوگی کہ جناب کے وہ جو تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, ارے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تھے, جس نے بایزید بستامی کے جمال کو دیکھ لیا اب اس کے نظروں میں کوئی آدمی نہیں جمتا. تو آپ دیکھیے کتنا لمبا سفر تھا یہ, لیکن اللہ کے نیک بندی کی ایک نظر پڑ گئی, آنن فانن میں عزیزان گرامی کام ہو گیا. حضور داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات, ایک باب باندھا ذوالنون مصری, ان کے واقعات نقل. کہیں دریا میں جا رہے تھے, مریدین ساتھ میں, غالباً دریا دجلہ میں سفر کر رہے ہیں. سامنے دیکھا کہ کشتی میں سارے شرابی کرابی مٹک رہے تھے, ڈھول بجا رہے, تبلا بجا, جیسے کہ معاف کیجیے آج کل کے نوجوان مدن. آپ نے دیکھا کہ گاڑی کے شیشے بند ہیں اور اندر میوزک بج رہی ہے, کوئی خبر نہیں آگے پیچھے کون ہے, وہ اس پہ جھوم رہے تھے. نام دیکھا آج کل کے نوجوانوں کا حال کہ تبلا اور سارنگی پہ جھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, بالکل خوف خدا جیسا نکلتا دل سے نکل گیا. سامنے آ رہے ہیں, خوب مگن ہیں, ناچ رہے ہیں, کود رہے. مریدین نے کہا سنو مسیح کو, شہر آپ کھڑے ہو جائیں, اب کھڑے ہو ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ تباہ برباد ہو جائیں, ان کی کشتی ڈوب جائے. اور یہ اس قدر چھچورے لوگ کہ یہ دریا میں جا رہے ہیں, انہیں خوف بھی نہیں کہ کشتی ڈوب جائے, اور یہ کیا چھچورا پن کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیجئے, آج کل کے جو پیر ہیں وہ مریدوں کے تابع ہیں. مریدوں کو یہ توقع تھی کہ شہر کھڑے ہو کر ہماری بات مان کر ان سب کے لیے بد دعا کریں گے اور یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائیں. شہر کھڑے ہو, کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا؟ سبحان اللہ, غور کی. کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی, جیسے یہ دنیا میں خوشیاں منا رہے, مولا آخرت میں تم ان کو ایسی خوشی عطا فرما. اب سارے مریدین حیران کہ لو یہ شیخ کو کیا ہو گیا, یہ تو لہو لائب میں مبتلا ہے اور انہوں نے یہ کیا دعا کر دی. اللہ اکبر, وہ سمجھے کہ پیر صاحب ہماری بات مان کر ہمارے مطابق دعا کریں گے. تو اللہ اکبر, شیخ کی بات آج کل پیروں میں نہیں چلتی, پیر کو مرید کی بات ماننی پڑ رہی. یہ ذرا سا معاملہ اتنا سا گڑبڑ ہو گیا. بہرحال اب کیا ہوا, وہ مگن ہے, ادھر کشتی ہے, دونوں کشتی آ رہی ہیں, یہ جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے. شیخ کی دعا ختم ہو گئی. جب یہ کشتی کے قریب آ, یہ سب کے سب کشتی میں الٹ کر گر گئے اور حضرت زندون مصری کے قدم پکڑ کر سب نے سچی توبہ کر لی. سب نے سچی توبہ کر لی اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن گئے. تو آپ نے دیکھا یہ تصور طریقت کے کامل شیخ کی ایک نظر اگر پڑ جائے تو وہ معاملہ جو برسہ برس کا ہو, 40 یا 50 برس میں طے ہونے والا جو راستہ ہو, تو عزیزان گرامی وہ آنن فانن میں عزیزان گرامی یہ جو ہے وہ طے ہو جاتا. سب سے پہلے اس میں شرائط خوب یاد رکھی, شریعت پر استقامت, معیار یہ ہے. کوئی شخص شریعت پر مستقیم نہ ہو وہ بزرگ بن جائے, کبھی بھی نہیں بن سکتا. خوب یاد رکھی, یہ اہل سنت و جماعت کا, تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ. علماء تو آج بھی ان کے ساری میں کہتے, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اگر علماء ولی نہ ہو تو کون ولی ہو؟ دین کے پڑھنے والے اگر اللہ کے ولی نہ ہو تو ولی کون ہو سکتا؟ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی جاہل کو ولی بنانا مقصود ہو تو رب کریم پہلے اس کے سینے کو علوم دینیہ سے فیضیاب کر دیتا, علوم دینیہ اسے عطا کرتا اور اس کے بعد میں ولایت عطا فرماتا. پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت پر استقامت. فتاوی افریقہ آلہ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کامل شیخ کی پہچان کیا؟ فرما ایک تو صحیح العقیدہ سنی, یاد رکھیا غیر سنی نہ ولی بن سکتا ہے نہ شیخ. یہ الحمدللہ یہ اہل سنت پر کرم کہ غوث آنند بھی ہمارے پاس ہیں, خواجہ غریب نواز بھی ہمارے پاس, داتا گنبش علی حجویری بھی ہمارے پاس, سرکار نقشبند بھی ہمارے پاس, سرکار سہروت بھی ہمارے پاس ہیں. ارے تم اگر حق پر ہو تو کوئی لمڑا لولا ولی لے آؤ تاکہ ہم اس سے انٹرویو لے لیں کہ بھائی تو بھی اللہ کا ولی ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ اللہ کا ولی کا. ولایت تو اہل سنت کے پاس, ان کے بزرگوں کے پاس ہے, اس لیے کہ اس میں پہلی شرط ہی سنی صحیح العقیدہ. بد عقیدہ کبھی بھی نہیں بن سکتا, کبھی بھی جناب پیر نہیں بن سکتا, ایک شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کے مرید سارے روزے رکھے ہوں اور پیر صاحب کے چولہے پہ چائے کی کتلی چڑھی, مریدین پوچھیں کہ حضرت یہ کیا آپ روزہ نہیں رکھتے؟ کہتے ہم دل ہی میں روزہ رکھ لیا کرتے. اچھا مریدین تو گئے سب نماز پڑھ لیں, شیخ نماز نہیں پڑھتے, یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو مکہ میں پڑھتے نماز, ہم تو دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے. اس سے کہو بھائی کہ دل میں نماز پڑھتے ہو تو کھانا بھی دل میں کھا لیا کرو, پانی بھی دل میں پی لیا کرو, شادی بھی دل ہی میں کر لیا کرو, ولیمہ بھی دل ہی میں کر لیا کرو. تو ہر اس سے ایک شرط کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری, بغیر اس کے ولی نہیں بن سکتا. اور اور تیسری بات ضرورت کے مطابق اس کے پاس علم ہونا, حرام اور حلال کو جانتا. ایک شخص حرام حلال ہی کو نہیں جانتا وہ بزرگ کیسے بن جائے, وہ شیخ کامل کیسے بن جائے, کہاں تصور طریقت اور کہاں اس کا کیا واسطہ, اس سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں. تو کیا ہے علم, ضرورت کے مطابق حرام حلال کو جانتا. چوتھی شرط اس کا سلسلہ اتصال کے بعد بغیر کسی انقطاع کے اس کا شہر ان کا شہر ان کے شہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. یہ چار شرطیں کامل شیخ نے عزیزان گرامی بہت ہی ضروری ہیں, اس کے بغیر کوئی کامل شیخ نہیں بن سکتا. اب رہا یہ کہ آپ کہیں جی کہاں ڈھونڈا جائے, اب میرے پاس تو کوئی پتہ ہے نہیں, ورنہ میں تو تقسیم کر دیتا کبھی کامل شیخ فلاں جگہ رہتا, جائیے اب تلاش کر کے اس کے مرید ہو جائیں, میرے پاس تو کوئی لسٹ موجود نہیں ہے. تلاش کیجیے ایسا اللہ کا نیک بندہ جو شریعت پر ایسا مستقیم ہو, ایسا مستقیم ہو کہ سبحان اللہ شاہ عبد العزیز محدی دہلی جن کا نام میں نے لیا, دو آدمی میں تنازع تھا. کتنے پیارے انداز میں سمجھا, کہنے کی مسلمان کیا ہے مومن کیا, ہم مومن مسلمان مسلمان مومن, ہم کوئی تفریق تو نہیں کرتے بظاہر کہ بھائی مسلمان مومن ہے مسلمان. حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلی دونوں کے تنازع کو دو آدمی آئے لڑتے ہوئے, مسلمان کیا مومن کیا, کتنا پیارا جواب دیا جس کا تعلق ہمارے تھوڑا سا عنوان سے. حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلوی فرماتے ہیں یہاں سنو, ہماری یہاں ہر وہ آدمی مسلمان ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے, کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے, اور مومن اس کو کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے. جب اسلام داخل ہو جائے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پتہ لگے کہ پیارے مصطفیٰ کا وہ حضور کا فرما برنا ہے, اللہ اکبر, ہر ادا سے یہ پتہ لگے کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. عزیزان گرامی پہلی سیڑھی اس میں طریقت یعنی نماز روزہ زکات فرائض واجبات اور سنن, اس کے بغیر کوئی آدمی میں نہ تصوف سیکھ سکتا ہے نہ طریقت. یہ لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہے, یہ شریعت والے الگ ہیں تو طریقت والے الگ ہیں, ان کا حساب الگ ہے, ان کا نظام الگ. مشائخ بعض ایسے کہ مولیوں کے پاس جانے سے گھبراتے, نہیں بس تم یہیں بیٹھا کرو تمہیں بھی سہولت ہے, نہ نماز پڑھنی پڑے گی روزہ کرنے پر. اس کا نام عزیزان گرامی ہر بھی تصوف نہیں ہے, شریعت پر استقامت, اور شریعت پر استقامت اور راہ مستقیم. آپ کہیں گے مولانا آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں برابر میں جلسہ ہو رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں, ادھر ہو رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ معیار سن لیجیے آپ کیا ہے, وقت میرا خیال ہے میرا ختم ہو گیا. معیار کیا ہے, اہدینا الصراط المستقیم, سب نے ترجمہ کیا کیا, دکھا ہمیں سیدھا راستہ, سب یہ کیا ترجمہ تقریبا. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رب کریم ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھری, انہوں نے ترجمہ کیا کیا, چلا ہمیں سیدھا راستہ. کیا مطلب کہ مولا اپنے کرم سے سیدھا راستہ تمہیں عطا فرمائی دیا, اب اس نے ہمیشہ بھی عطا فرما تمام عطا فرما ہمیشہ سیدھے راستے میں رہے. تو کیا ترجمہ کیا, چلا ہمیں سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو قرآن کا ہے وہ راستہ جو حدیث پہ. رب کریم جانتا کہ لوگ نام قرآن کا لیں گے مسئلہ غلط بتائیں گے, لوگ نام حدیث کا لیں گے مسئلہ غلط بتائیں. تو کیا معیار مقرر ہوا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ بندے ہیں تیرے. وہ کون انعام یافتہ بندے ہیں, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ, حضور خواجہ غریب نواز, حضور داتا گنبش علی حجبری, سرکار دخبن سرکار سوہر پر آج ان کے ملفوظات پڑھیے, یہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ تھے یا نہیں, یہ سب کے سب ہمارے مذہب ہمارے مسلک کے تھے یا نہیں. اب سنیے اعلی حضرت امام ہے سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک جملے سارے مضمون کو بیان کر دیا. فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, یہ دن صراط المستقیم کیا ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اگر اس سراغ کا کسی کو پتا لگ جائے تو اب وہ بہک نہیں سکتا. ہم الحمدللہ انہی کے ماننے والے, انہی کے چاہنے والے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات, مجھے تو شرمندگی کے بڑی بڑی قداور شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں زیادہ ہی بول گیا. اپنے وقت سے بھی میں نے کچھ شاید زائد وقت لے لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام, اپنے بزرگان دین, اپنے اولیاء عزام, اپنے مشائخ, اپنے اساتذہ سے اللہ تبارک و تعالی قریب رکھے. میں نے علامہ مفتی عبد الرزاق صاحب کا ایک جملہ سنا. ایک شاگرد کو لا کر کہنے لگے اس نے بی اے کر لیا ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ دعا کیجئے روشن خیال نہ بن جائے. کہ روشن خیالی سے اللہ بچائے آج کل. سمجھے صاحب کیا ہے, کچھ بھی گڑبڑ کرو حرام حلا, یہ روشن خیالی. اللہ اکبر, تین طلاق ہو گئی تو بیگم جائے, روشن خیالی. اب تو ہمارے جیسے چند بگے اس دنیا سے چلے گئے تو شاید کچھ ناجائز رہے گئی. دیکھیں آپ ٹگی کو سنیے, سارے چینل کو سنیے آپ. ایک شیعہ بٹھا دیں گے, ایک دیوبندی بٹھا دیں گے, ایک بریلوی بٹھا دیں گے, تینوں اپنا اپنا مسئلہ بیان کریں. عوام یہ سمجھیں کہ شاید ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنا یہی راہ ہدایت. تو محترم حضرات, اپنے مشائخ, اپنے بزرگوں کو دیکھیے وہ کس راہ پر تھے. بس سمجھ لو کہ یہی طریقت, یہی تصوف ہے. رب کریم اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.